الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أزقنا الإنسان منا رحمة ولئن أزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين معظم ذات سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ ایک طویل مکی قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک یہ 14 مکی سورتیں ہیں جن میں سے پہلی سورہ سورہ یونس کی جس کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور دوسری سورت کا آغاز ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا سورہ ہود اور یہ مکی قرآن ہے اور اس میں خاص طور پر مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کہ جس کے انکاری تھے قریش مکہ اور ضد اور ہٹ درمی کا جو ان کا بیان ہے بطور عبرت وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے پچھلے رکوع میں جو پہلا رکوع تھا سورہ ہود کا اس میں بھی قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کی عظمت کا بیان اور پھر یہ ہے کہ کفار مکہ کی جو متکبرانہ کیفیت تھی قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جس طرح سے وہ تکبر کیا کرتے تھے اس کا نقشہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آیا انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا جو اس کی زندگی کا مقصد تھا وہ بیان کیا گیا کہ عمل کے اعتبار سے ایک آزمائش ہے کہ جو انسان کی اس دنیا میں وہ ہو رہی ہے اور بہرحال یہ ہے کہ کفار مکہ کی جو باسِ بعد الموت کے حوالے سے ایک ضد اور عناد ہے اس کا بھی بیان آیا مسلسل اس کو وہ جھٹلا رہے تھے آج کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی جو بھی کفار مکہ ہیں انہی کی روش بالخصوص وہ بیان کی جا رہی ہے ان کی جو کم ظرفی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور بالعموم اس میں ہمارے لیے بھی آئینے کے طور پر بڑے اہم اسباق ہیں جو کہ موجود ہیں اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ معجزات کی طلبی کر رہے تھے ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اس کا بھی جواب ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ بھستا تھا ان کے انکار کی اور ضد کی وجہ سے اس کا بھی بیان انشاءاللہ انہی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا پھر ان کے جھٹلانے پر اور یہ کہنے پر کہ یہ تو قرآن معاذ اللہ اللہ کے رسول خود جو ہے وہ گھڑ کر لے آئے ہیں تو لہذا ان کو چیلنج دیا گیا کہ بھئی تم بھی اسی طرح کی کوئی 10 صورتیں جو ہے وہ بنا کے دکھا دو. اس کا بھی بیان انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے, اور یہ خاص طور پر کفار مکہ جو کہ اس دنیا کے طالب تھے اور آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے تھے, لہٰذا ان کا بھی بیان ہے بالخصوص اور بالعموم, اس میں ہمارے لیے بھی بڑی ہدایات ہیں جو کہ موجود ہیں. تو یہ کچھ مضامین کا خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, انشاءاللہ بات سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. جو پہلی آیت ہے اس میں انسان, بلکہ دو آیتوں میں انسان کی جو کم ظرفی ہے اس کا بیان ہے. یعنی جب انسان اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, آخرت کی جو پائیداری ہے اس سے انحراف کرتا ہے, اور دنیا کی ناپائیدار زندگی ہی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی اس کے اوپر خوشگوار یا ناخوشگوار حالات وارد ہوتے ہیں تو اس کا وہ بڑا تاثر ہے کہ جو کہ لیتا, اور پھر نتائج اسی اعتبار سے ہیں کہ جو وہ برآمد کر رہا ہوتا. تو لہٰذا خوشحالی میں اترارا ہوتا ہے اور بدحالی میں چلارا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کیفیات ہیں کہ جو کہ خاص طور پر کفار مکہ کے اندر موجود تھے, اور انہی کے آئینے میں ہمیں عبرت کے طور پر بہت ساری باتیں ہیں کہ جو کہ سمجھائی جا رہی ہیں. جنرل انداز ہے, پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسان کی جو کم ظرفی ہے, امیچیور پرسنالٹی, کہ جب کوئی خوشحالی آئے تو وہ ان اللہ تعالیٰ کو ہی صرف نظر کر دیتا ہے اور اتراتا ہے اپنے علم پر, اپنے محنت پر, اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس میں واویلہ کر رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ اس میں آئینے کے طور پر ہمیں اپنی تصویر بھی تلاش کرنی ہے. فرمایا کہ ولئن اذقنا الانسان منا رحمہ, اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں, یہاں رحمت سے مراد جو ہے وہ مختلف باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں, یعنی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے انسان کو اس دنیا میں, کوئی اقتدار کی نعمت ہے کہ جو کہ عطا کر دے, کوئی بھی اسی طرح کی نعمت کہ جو ایک اسے راحت پہنچانے والی ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی راحت کا سامان کریں, کوئی رحمت اپنی طرف سے اسے چکھائیں. فرمایا کہ ثم نزعناها منه, اور یہ کہ پھر اس نعمت کو ہم اس سے چھین لیں, اس سے واپس لیں. تو انه لیئوس کفور, تو بے شک وہ انتہائی مایوس اور ناشکرہ بن جاتا. یعنی یہ میچورٹی ہے انسان کی کہ اس دنیا کے جو بھی حالات عارضی ہیں, اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے تو دنیا کا نفع اور نقصان بھی عارضی ہے. یہاں کا نفع ہمیشہ کا نفع نہیں ہے, یہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اس انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے, تو پھر یہاں کا نفع بھی اس کے لیے سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہے, اور نقصان بھی ہمیشہ ہمیشہ کا وہ سمجھتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ذرا سا کوئی رحمت کا مزہ چکھائیں اور اس سے پھر اس نعمت کو واپس چھین لے, تو انہ لیئوس کفور, تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ باتیں ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مصائب اس کے اوپر آتے ہیں تو فوراً اس کا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے, اسی کے اذن سے آئی ہے, اور یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہے. لہٰذا وہ صبر و شکر کا دامن ہے کہ جو مصائب پر اور خوشگوار حالات پر وہ تھامتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو امیچیور انسان ہے وہ اس سے عاری ہوتا ہے, اور انہی حالات کی جو بھی کیفیات ہیں اس سے وہ اپنے اوپر ایسا طرز عمل طاری کرتا ہے کہ پھر اسے دینی فرائض سے بھی جو ہے وہ دور انسان کو جو ہے یہ کیفیت لے جاتی ہے. تو فرمایا کہ کوئی نعمت کا ہم مزہ چکھائیں انسان کو اس دنیا میں, اور پھر اسے واپس لے لیں, اسے چھین لیں اس نعمت کو, اس راحت کو, تو یہ کہ دھائی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اب اس کے بالکل برعکس دوسری کیفیت میں فرمایا کہ ولئن اذقناہ نعماء بعد ضراء مست, اور اگر تو ہم اسے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں, بعد ضراء مست ہو, یعنی اس مصیبت اور تکلیف کے بعد کی جو اسے پہنچی تھی, اس تکلیف کو دور کر کے اور دوبارہ کوئی راحت کا سامان اس کے لیے کوئی نعمت اسے جو ہے وہ واپس کر دیں, لیقولن, تو وہ لازماً پھر اس سچویشن میں یہ کہے گا کہ ذہب السیئات عنی, کہ ساری جو بھی مصائب اور تکالیف ہیں وہ مجھ سے جاتی رہی. یعنی یہ ہے کہ بس یہ تو چند دن کی کچھ کیفیات مجھ پر آئی تھیں مصائب کی, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے, اپنے علم کی بدولت, اپنی دولت کی بدولت, میں نے اس تمام تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دیا, وہ چلی گئی مجھ سے, اور یہ ہے کہ میرا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو ماذا اللہ, یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو ایک دنیا دار انسان کا وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں بنیادی نقطہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بھی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. جو بھی رحمت یا نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتے ہیں تو وہ بھی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور انسان اسی چیز کو نہیں سمجھ پاتا کہ بھائی جس نے نعمت دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے نا. اور یہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہوں, اولاد کے اعتبار سے ہوں, کسی بھی اعتبار سے ہوں, تو لہٰذا یہ تو امانت ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ ہمارے لیے ایسٹس نہیں ہے, یہ جائیداد نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ ہم اپنا استحقاق سمجھیں کہ بھائی میں تو اسی لائق تھا. نہیں, بلکہ یہ عطا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, جس کو اس دنیا میں نعمتیں دے دے یا کسی کو تکلیف سے آزمائے. دو طرح کی آزمائش ہے اس دنیا میں, کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, کسی کو دے کر آزماتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے, کہ کسی سے لے کر آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے. تو لہٰذا دونوں میں بندہ مومن کا صبر اور شکر کا امتحان. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ ہم اسے اگر کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں, اس کے بعد کہ ہم نے جو بھی تکلیف تھی جو اسے پہنچی تھی اس کو دور کر دیا اور دوبارہ سے وہ نعمت اسے دی, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو وہ لازمًا کہے گا کہ مجھ سے تو ساری تکلیف جو ہے وہ برائیاں جاتی رہیں اور میں تو خوشحالی میں دوبارہ آ گیا, کچھ ہوا ہی نہیں مجھے, ان تکلیف نے مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر اور مصائب پر جو بھی صبر ہے اس کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہے, یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے. فرمایا کہ انہ لفارغ الفقور, اور بے شک انتہائی وہ اترانے والا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا, شکی بگاڑنے والا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس تصور میں آپ دیکھیے, اس دنیا میں ذرا سا میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی مال آ جائے انسان کے پاس, تو یہ کہ وہ اپنے تمام پچھلے کیفیات کو بھول جاتا ہے کہ جس میں وہ مصائب میں اللہ سے وہ مانگا کرتا تھا, گڑ گڑا کر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتا تھا. لیکن ذرا سا اللہ تعالیٰ کوئی مال و دولت دے دیں یا کوئی نعمت دے دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل سر پہ نظر کر دیتا ہے, اور سارا کریڈٹ ہے کہ جو کہ آج تو باقاعدہ غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مزار پر میں گیا تو پھر یہ مصیبت ہے کہ جو کہ میری دور ہو گئی, میری اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو لہٰذا یہ ہے کہ میں فلا مزار پر منت میں نے مانگی جا کے اور دعا مانگی تو وہ اولاد وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیات ہے کہ جو کہ آج معاشرے میں, اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی نعمت آتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے, اسی طرح جو مصیبت نازل کر سکتا ہے وہی مصیبت کو جو ہے وہ ٹال سکتا ہے. بس یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اگر بندے کے ذہن میں سما جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت ہے کہ جو کہ سنور جائے. اب دیکھیے یہ تو ایک کم ظرفی ہے انسان کی کہ جو کہ بیان ہوئی, لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ایکسیپشن ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسے اعلیٰ ظرف لوگ بھی ہیں کہ جو واقعتاً اسی فلسفے کو سمجھ کر اور پوری زندگی وہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں اور صبر و شکر کا دامن ہے کہ جو کہ تھامتے ہیں. فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیں اکثر و بیشتر تو قرآن مجید میں عمل الصالحات کے ساتھ طرز عمل کیا آتا ہے, لکھا ہوا کیا آتا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جیسے سورہ اثر میں. اسی طرح کثرت کے ساتھ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان اور عمل صالح. لیکن یہاں پر دیکھیں طرز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا, الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور واقعتاً یہ صبر کی دولت, یہ دو الفاظ یہاں پر آئے, صبر اور عمل صالح. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر بھی اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اوپر جو ہے وہ انسان کی کم ظرفی کا بیان تھا نا, کہ خوشحالی میں اترانا اور بدحالی میں چلانا. تو یہ جو اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا, وہ کم ظرفی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روکتے ہیں, نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ صبر اور ڈٹ جانے والا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ کم ظرفی یہ ان کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اور عمل جو ہے وہ نکھر جاتا ہے، ایک عمل صالح ہے کہ جو ان کی شخصیت سے جو وہ نمودار ہوتا ہے. فرمایا کہ اولئک لہم مغفرت واجر کبیر، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں اوصاف ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے. پوری زندگی سے یہ عبارت ہے، یہ صبر کا جو یہ اصطلاح ہے، یعنی پوری زندگی بندہ مومن کے صبر کے مراحل ہیں کہ جو کہ وقفے وقفے سے انسانی زندگی میں وہ آتے ہیں، چاہے وہ یعنی عمل صالح پر جو وہ صبر کرنے کے معاملات ہوں، مسائل پر صبر کرنے کے معاملات ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے اور نیک اعمال پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق دے. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکی دور میں ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ فلاں معجزہ دکھائیں فلاں معجزہ دکھائیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرمی جاری تھی کفار مکہ کی طرف سے، ضد تھی کہ جو کہ مسلسل کی جا رہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر منع کر دیا تھا اللہ کے رسول کو کہ آپ کو ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ نہیں دکھائیں. اور یہ مکی دور میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ جو کہ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے صاف منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ پچھلی قوموں نے معجزات کو ڈیمانڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا، معجزات دکھا دیے، پھر بھی قوموں نے مانا نہیں. تو پھر اللہ کی سنت یہ جاری رہتی تھی کہ جو بھی معجزات دے کر قومیں نہ مانیں تو پھر پوری پوری قوم جو نیز و نابود کر دی جاتی. اور یہ اب باب رسول کے انداز میں انشاءاللہ اگلی رکوع سے یہ موضوعات بھی چھ قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو ہمارے سامنے انشاءاللہ سورہ ہود میں آگے جا کے وہ آئیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر منع کر دیا گیا تھا کہ جو بھی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کفار مکہ معجزات کے، ہم وہ معجزات آپ کو نہیں دکھائیں. آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ روشن دلائل ہیں کہ جو کہ اس میں ہم نے اتار دیے ہیں، اگر یہ ماننا ہوتا تو اس کو مان لیتے اور اس کو قبول کر کے وہ آپ کے دست و بازو بن جاتا، لیکن کیونکہ ان کی روی جھٹلانے کی ہے اور نہ ماننا ہی ان کی فطرت میں ہے، یعنی ان کی سرشت میں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو معجزات دے کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر اب لازمات ہے کہ جب وہ ڈیمانڈ کی طلبی کر رہے تھے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ قرآن تو بڑا ریجٹ ہے، سورہ انعام میں بھی وہ آیت ہم پڑھ کر آئے کہ ایک ہی بھی قرآن غیر ہادہ اور بدل ہوں، کہ اے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلی امینڈمنٹ کر دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ جب سنتے تھے اور یہ معجزات کی طلبی اور اللہ کی طرف سے بالکل صاف انکار تھا کہ معجزات نہیں دکھائیں گے، تو بہرحال ان کے انکار پر آپ کا سینہ بھجتا تھا. تو لہٰذا یہاں پر آپ کو فرمایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے خطاب کر کے اور کان کھولے جا رہے ہیں کفار مکہ کے کہ فلاں اللہ کا تارک بعض مایوہ الیہ، تو کیا اے نبی آپ چھوڑنے والے ہیں اس بعض حصے کو کہ جو آپ کی طرف نہیں کیا جاتا؟ یعنی یہ ہے کہ یہ صرف اس بات پر کہ یہ آپ سے معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو کیا اس وجہ سے آپ قرآن کے ان حصوں کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے کہ جن میں معبودان باطل کا ان کے انکار ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو ان پر کفار مکہ پر میرا گرہ گزرتی ہیں، تو کیا آپ اسے چھوڑنے والے ہیں؟ تو یہ تو بعید قیاس تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے اعتماد سے جو ہے وہ سب سے نظر کرتے معاذ اللہ، یہ تو بعید قیاس تھا، کوئی حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. تو بعض دفعہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ خطاب کسی سے کیا جا رہا ہوتا ہے اور سنایا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول سے خطاب تو ہے براہ راست، لیکن یہ ہے کہ اصل میں کان کھولے جا رہے ہیں اور وارن کیا جا رہا ہے تمہارے مکہ کو کہ تم ہمارے رسول سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس ضد پر کہ تم قرآن کو جو ہے وہ بدلوانا چاہتے ہو، اور یہ ہے کہ وہ آیات کے جس میں تمہارے معبودان باطل کا رد ہے تم چاہتے ہو کہ ان آیات کو نکال دیا جائے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے رسول تمہارے کہنے سے اور قرآن میں کوئی تبدیلی کر لیں اور قرآن کے بعض حصوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ یعنی خام خیالی ہے، اور یہ کہ یہ توقع کسی طور پر تم اللہ کے رسول سے نہ کرنا. فرمایا کہ وَبَائِقُ بِهِ صَدْرُ، اور اے نبی آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے کہ اَن یَقُولُوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز، کہ ان محمد پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا. یعنی عجیب الٹب جو ہے وہ معجزات کی ڈیمانڈ تھی، یعنی اللہ کے رسول نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ نبوت کو جو ہے وہ خزانوں سے جوڑ رہے ہیں، کہ بھئی اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو ان کے اوپر تو کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا. فرمایا کہ او جاء معه ملک، یا یہ ہے کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعلان کرتا ہوا جاتا کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں، ہٹو بچو کے نعرے لگاتا، تو پھر ہم مانتے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. کوئی خزانہ اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا اور اعلان کرتا ہوا جاتا، پھر ہمیں یقین ہوتا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ انما انت نذیر، بے شک نبی آپ کو خبردار کرنے والے ہیں، آپ زبردستی ان سے منوا تو نہیں سکتے، آپ کی یہ اختیار میں نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ خبردار کرنے والے ہیں، ماننا نہ ماننا پھر یہ ان کے اپنے خود ذمہ دار ہیں. اور یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ مان لیں گے تو اللہ کے معبود بندے بن جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یہ ہے کہ پھر یہ بچیں گے نہیں. اور کس طرح سے پھر یہ جو تھریٹس ہیں کہ جو کہ کفار مکہ کو دی گئیں اور عرب کی سرزمین ہی پر، یعنی سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پھر ان پر کوڑا ہے کہ جو کہ پہلا برسا ہے، تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا کام تو زبردستی جبر کے ساتھ منوانا نہیں ہے. فرمایا کہ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تو ہر چیز پر جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ہے، وہ وکیل ہے، اور مختار مطلق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے اختیار میں ہے انسان کے دل جہاں چاہے ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف پھیر دے. یہ تو انسان کے اپنے اندر طلب ہونی چاہیے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ان یقولون افترا، دوسرا اعتراض، یعنی معجزات کی تلبی کے بعد انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد خود ہی گڑھ کر لے آئے قرآن مجید، تو اب اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے چیلنجنگ انداز میں، اور یہ چیلنج قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم پڑھتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ قل فاتو بعشری سوری مثلہ مفتریات، تو نبی آپ ان سے فرمائیے کہ پھر تم اس قرآن کے مثل تم بھی جو ہے وہ گھڑ کے لے آؤ 10 سورتیں. یعنی یہ قرآن کا چیلنج ہے 14 سال پہلے سے اور آج تک انسانیت کے لیے، کہ یہ قرآن مجید کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پہلے تو کہا گیا کہ بھائی اس قرآن کی مثل تم بھی گڑھ لو. بھائی تم یہ اعتراض کر رہے ہو نا کہ محمد گھڑ کے لے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ جب اگر یہ مثال کے طور پر معاذ اللہ یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے کسی انسان کی طرف سے، تم بھی انسان ہو نا، تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس قرآن کی مثل. پہلے تو یہ چیلنج دیا گیا پورے قرآن کی مثل تم لے آؤ، پھر یہ ہے کہ مزید پھر چیلنج کو کم کیا گیا کہ اگر پورا قرآن نہیں تو 10 سورتیں ہی جو ہے وہ گھڑ کے لے آؤ، 10 سورتیں اس قرآن کی مثل بنا کے دکھا دی. اور یہ بھی جب قبول نہیں کیا گیا تو ہم جانتے ہیں سورہ یونس میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 میں بھی یہ بات آ گئی کہ فاتو بصورت مثلہ، اس قرآن کے ایک سورت کی مثل بھی بنا کے دکھا دی. اور قرآن مجید کی سب سے یعنی کم ترین جو بھی سورت ہے آیتوں کے اعتبار سے وہ 3 ہی آیتیں ہوتی ہیں ایک سورت میں، اور 3 ہی وہ سورتیں ہیں سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر. لہٰذا اتنی مختصر ترین سورت تم اس قرآن کے مثل بنا کے نکالا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں الفاظ کیا تھے، یعنی تم ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبده فاتو بسورت من مثل ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں کہ جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں تو تم بھی اس قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے نکالو، اور یہ اکیلے کام نہ کرو، اپنے مددگاروں کو جمع کر لو اگر تم اپنے دعوے وعدے میں سچے. اور پھر آگے الفاظ کیا تھے کیٹیگوریکلی بالکل واضح طور پر کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکے اور تم ایسا کر بھی نہ سکو گے، یعنی تمہاری مجال کیا ہے، اللہ کا وہ کلام کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ابھی آگے بات آ رہی ہے اپنے علم کی بدولت نازل کیا، تمہاری انسان کی کیا مجال ہے کہ جو جس کو بنانے والا وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا وہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، وہ زیادہ کون جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا. تو یہاں پر 10 سورتوں کے مثل بنانے کی بات کی گئی کہ 10 سورتیں تم بھی گڑھ کے لے آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد گڑھ کے لے آئے ہیں تو تم بھی گڑھ لو نا اسی سورت کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا چیلنج تھا کہ اس وقت کے عرب کے جو بھی فصحاء تھے، بلغا تھے اور علم کے بڑے بڑے پہاڑ تھے، سب کو جو ہے وہ چت کر دیا ہے، اور قرآن مجید کی کوئی ایک صورت کی مثل بھی کوئی بنا کے نہیں دکھا سکتا. یہ ایسا اعزاز ہے قرآن مجید کا، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی انسان جو وہ قبول نہیں کر سکتا. یہ اعزاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن مجید. فرمایا کہ ودعوا من استطعت من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو اگر ہو سکے جتنا بھی اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی جمع کر لو اس کام پر، اکیلے نہیں، سب کو جو ہے وہ جمع کر لو اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. فعلم یہ سجیب القوم، بس نبی اگر تو اے مسلمانوں یہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو فالم، تو پھر جان رکھنا کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک اس کو قرآن کو تو نازل کیا گیا ہے، یعنی اس اللہ نے اسے نازل کیا ہے اپنے علم کے بدولت، اللہ کے علم سے یہ قرآن ہے کہ جو کہ نازل کیا گیا. یہ مذاق تھوڑی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے اور اس قرآن میں کوئی نکتہ چینی کرنا شروع کر دے، مذاق نہیں ہے. یہ اللہ کے علم سے جو ہے وہ نازل کیا گیا. وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کسی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اپنی طرف سے گھڑ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم واقعتاً فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ اب اس کے بعد اصل جو مرض ہے اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جب یہ انسان اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے، حق کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈ ہو رہا ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ چاہتے کیا ہو، اور یہ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے. ایک سے زائد مرتبہ یہ انداز اختیار کیا گیا کہ تم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے. تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا میں تمہیں دے دیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اگر تم آخرت چاہتے ہو تو بہرحال اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں، تم اپنے ظرف کو بڑا کرو. فرمایا جا رہا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا جو اجر ہے وہ اسی دنیا میں انہیں دے دیں. بہو فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں کوئی ان کے لیے کمی نہیں کریں، کوئی کمی نہیں کی جائے. یعنی کوئی دنیا ڈیمانڈ کرتا ہے تو دنیا میں اسے دے دیا جائے گا جو بھی وہ مانگتا. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ حدیث بھی ذہن میں لے کر آئے، ترمذی شریف کی روایت کئی دفعہ آپ کو سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کا کمپیریزن کیا، موازنہ کیا. ایک وہ انسان ہے کہ جو دنیا کو اپنا غم بناتا ہے، اور ایک دوسرا ہے کہ جو آخرت کو اپنا غم بناتا ہے. غم بنانے سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے لیے گھل رہا ہے، دنیا کی جو عارضی لذت ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہی اس کی ساری تگود اور حلقان ہو رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو آخرت کے لیے جو وہ تگود اور کر رہا ہے، آخرت کا غم ہے کہ کسی طرح آخرت کی کامیابی اسے مل جائے. تو یہ دونوں انسانوں کا کمپیریزن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر ہے کہ جو کہ لکھ دیتا ہے، تنزستی لکھ دیتا ہے، اس کے کاموں کو جو وہ بکھیر دیتا ہے. وہ حلقان ہو رہا ہوتا ہے، کاموں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن کام سمٹ نہیں رہے ہوتے. اور یہ کہ دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں پتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں بھی نہیں آتا، چار ماہ کا رحم مادر میں ہوتا ہے، تو اس کا رزق فرشتہ اللہ کے حکم سے آگے لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں جا کے اسے کتنا رزق ہے کہ جو کہ حاصل کرنا ہے. کاش اس پر ہمارا یقین ہو جائے. اب دنیا میں آ کے وہی رزق، اب یہ آزمائش ہے کہ وہ حلال میں منہ مار کے حاصل کرے، حلال سے، یا حرام میں منہ مار کے حاصل کرے. لہٰذا یہ پھر انسان کا ایک امتحان ہو جاتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، بے نیازی پیدا کر دیتے ہیں، دنیا کی جو ایگزیبیشن ہے اسے متاثر نہیں کرتے، اس کی جو اٹریکشن ہے وہ انسان کو متاثر نہیں کرتے. تو لہٰذا اس کے دل میں غنا پیدا کرتے تھے، بے نیازی پیدا کرتے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے اور کاموں میں آسانی حل ہونا شروع ہو جاتا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی. اور یہ نقد کیفیت ہے کہ جو کہ اس انسان کو پتہ چلتی ہے کہ جو میکسیمم پر دین کے لیے اپنے آپ کو جب وہ لگاتا ہے اور کھپاتا ہے، میکسیمم انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو پہلے بڑا حلقان ہو رہا ہوتا تھا اور بڑی آرزو ہے کہ شاید ہی یہ میری زندگی میں یہ چیزیں مجھے مل پائیں، لیکن جب دین کے لیے میکسیمم پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو پھر انہی آنکھوں سے اللہ دکھاتا ہے کہ وہ دنیا کی وہ آسائش اور زیبائش ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں خود ہی آ کے گرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں کامل یقین ہے کہ جو کہ عطا فرما دے. فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, تو جو دنیا کی زیب و زینت ہی کا طلبگار ہے تو اللہ فرما رہے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم ان کے اعمال کا جو بھی اجر ہے ان کو اسی دنیا میں دے دیں. وہم فیہا لا ینفسون, اور اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں. لیکن فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے کس کے, الا النار, سوائے وہ جہنم کی اس آگ کے, اس جہنم کے عذاب. اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. وحبط ما صنعوا فیہا, فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے صنعت کاری کی تھی اس دنیا کی زندگی میں, جو بھی اعمال کیے تھے, وہ سب جب وہ حقارت جائے. وباطل ما کانوا یعملون, اور باطل ہو جائے گا وہ کہ جو کہ وہ عمل کرتے تھے. تو لہٰذا آج بھی یہ فلسفہ بن جاتا ہے مسلمانوں کا بھی کہ جو یہ کفار ہیں, جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں, دیکھو دنیا میں تو یہ بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں کہ جو کفار چلا رہے ہیں, اور فلاں فلاں کس طرح سے غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی بعض دفعہ عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ تو یہ کفار ہیں کہ جو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لہٰذا یہ تو اللہ کے ہاں بڑا اعزاز ہے کہ جو کہ پائیں گے. دیکھیے بنیادی فلسفہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلا تقاضا اللہ کا اپنے بندوں سے, انسانوں سے کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلا تقاضا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ ہی کو نہ مانے, اب وہ دنیا میں چاہے جتنے اچھے اعمال کرے تو دنیا ہی میں اس کے اجر اللہ تعالیٰ دے دے گا, آخرت میں جہنم کی دیوا کچھ نہیں. کیونکہ پہلا تقاضا کیا تھا کہ جو بھی انسان ہے وہ اللہ پر, جو خالق ہے مالک ہے, اس پر ایمان لائے. لازم بات ہے کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا تو وہ کس کے لیے کرے گا, وہ اللہ ہی کے لیے نیک عمل ہے نا, کہ جو کہ کیے جائیں تو وہ قابل قبول ہوں گے. اب ایک انسان اللہ ہی کا انکار کر دے, اب وہ چاہے جتنے بڑے نیک عمل کرتا ہے, لہٰذا وہ نیک عمل قبول ہی نہیں ہوں گے. اس سے پہلا تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانے. اور بہرحال یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں لہٰذا ان کے لیے بھی یہی طرز عمل ہے. اور یہ آیتیں ہیں کہ جو ہم سے بھی کلام کر رہی ہیں کہ بھائی تم ایمان تو لے آئے ہو, لیکن یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں جو ہے وہ دکھاوا شامل ہے. لوگوں کے لیے تم اعمال کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے دکھاوے کے اعمال بھی روز قیامت قبول نہیں ہوں گے. اور وہ حدیث بھی ذہن میں لا کے بس بات ختم کر لیتے ہیں. تین اشخاص کا معاملہ ٹاپ کی پرسنالٹی اس دنیا میں, کہ جس کو دنیا والے جو ہے وہ کن کن القابات سے نواز رہے ہیں, کہ عالم ہے, شہید ہے اور سخی ہے. ایک شخص کے جس نے اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دی, شہید کہلا گیا. ایک شخص کے جس کو اللہ نے علم دیا, عالم کہلایا, لوگوں نے عالم کہا, علم بانٹا لوگوں میں. اور ایک شخص کے جس کو اللہ نے مال دیا, سخی کہلایا. لیکن آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ تینوں اشخاص کا معاملہ انڈیویجولی پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا, پوچھے گا تم نے کیا کیا, تو شہید کہہ گیا اللہ میں نے اپنی قیمتی ترین شہد جان تیرے راہ میں قربان کر. تو اللہ کہے گا جھوٹ کا تم, تمہاری نیت یہ تھی, انٹینشن یہ تھی کہ لوگ تمہیں بڑا جری اور بہادر کہیں, تو لہٰذا وہ القابات دنیا میں تمہیں مل گئے, یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں. نیتوں میں فتور کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم. اسی طرح عالم کے ساتھ بھی ہوگا, سخی کے ساتھ بھی. اصل چیز کیا تھی کہ عمل میں کیا آگے دکھاوا آگے, اور بڑے سے بڑا عمل اس میں اگر دکھاوا شامل ہو جائے تو وہ ملٹیپلائی زیرو سے ہو جاتا, بالکل ملٹی پلائی بائی زیرو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو بھی نیک اعمال کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اس میں خلوص بھی عطا فرما دے, اس میں تقویٰ کی دولت ہمیں عطا فرما دے. اور یہ ہے کہ جو کافرانہ روش ہے اور کم ظرفی کا معاملہ ہے کہ خوشحالی میں جو ہے وہ اترانے لگے انسان کہ بھئی یہ میرا علم ہے, میری صلاحیت ہے, اللہ کو جو ہے وہ صرف نظر کر دے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور جو بدحالی اور مصائب کا معاملہ آئے تو اس میں صبر کی ہمیں دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.